الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدشن کے ناظرین، اسلام یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول، ضوابط، قواعد، یہ ہمیں اسلام نے عطا فرمائے۔ جہاں اسلام ہمیں عبادات کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، ہمیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر عبادتیں بجا لانے کا ہمیں حکم عطا فرماتا ہے، وہیں اسلام ہمیں کچھ ایسے اخلاق، کچھ ایسے انداز، کچھ ایسے طریقے اور اصول ہمیں بیان فرماتا ہے کہ معاشرے میں رہنا ہے تو اس میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، کس انداز سے اس کے ساتھ زندگی گزارے، یہ بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی گزاری، مکی زندگی بھی تھی اور مدنی زندگی بھی ہے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ کے مکے میں گزرے ہیں، اور پھر ہجرت کے بعد بقیہ آپ کی 10 سال کی یہ مدنی زندگی بیان کی جاتی ہے۔ 23 سال کا یہ عرصہ اعلان نبوت کے بعد، اور اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر آپ کی یہ مکہ مکرمہ میں گزری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت بھی فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو بطور دلیل آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کی؟ آپ نے کئی معجزات تو دکھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مین قول اور ارشاد یہ بھی تھا کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک وہاں گزاری تھی، اس کو بنیاد اس طور پر بنایا کہ میرے کردار، میرے انداز، وہ تمہارے اوپر بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اور جی ایسا ہی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے 100 مسلمان ہوئے، اور جو مومن مسلمان نہ بنے کافر ہی رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے انداز، آپ کے اقوال، آپ کے اخلاق، اس کے سارے کفار بھی وہ تعریف کرنے والے تھے اور اس کی گویا کہ مثالیں دینے والے تھے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتوں کو کیوں رکھواتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر، اپنے جو گئے وہ ہم مذہب، یعنی جو کافر ہیں، وہ دوسرے کافروں کو چھوڑ کر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھواتے. ان کو پتہ تھا کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور ہماری امانتوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اور امانت کی حفاظت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ نے کر کے دکھایا ہے. آپ سے وعدہ کریں، آپ اس وعدے کو نبھاتے تھے، آپ کے پاس امانت رکھوائی جاتی، آپ اس امانت کی پاسداری کرتے، حفاظت کرتے. ہجرت کے موقع پر اس قدر آپ کی طرف جب سب طرفوں سے گویا کہ تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں، نیزے وہ تانے جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کو کہا کہ آپ یہاں رات رکیے اور ان امانتوں کو ان کے سپرد کر کے پھر آپ ہجرت کر کے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز، یہ کردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں، فرمایا وہ خالص منافق ہے. چار چیزیں جس کے اندر ہوں، اور ان چیزوں کو جب بیان فرمایا کہ جب وہ آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا ہو تو وہ گالی بکے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت پکڑائی جائے تو اس کی خیانت کرے. فرمایا یہ چار چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ پکا خالص یعنی منافق ہے. یہ منافق عملی کہلاتا ہے، اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے اس کے اندر نفاق داخل ہے، اور جس میں ایک کوئی خصلت پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک یہ بری علامت یہ موجود ہے. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بھی اس سے آگاہ فرمایا اور ان کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے. تو المختصر یہ ہے کہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اور ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ان اصولوں کو، ان قوانین کو، ضوابط کو، احکامات کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اور جب آدمی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے اس وقت تو جو بھی کچھ نفع نقصان ہے اس کی اپنی ذات کو ہے، کسی اور کو اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جب یہی شخص ایسے معاملات اجتماعی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا نقصان وہ صرف اس کو نہیں ملتا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا نقصان وہ لوگوں کی طرف بھی جاتا ہے، اس کا نقصان وہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی ملتا ہے. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر مختلف افراد ہیں، ازواج ہیں، دیگر اور ہیں، تو آپ رات کے وقت جب تشریف لاتے تو سلام ایسے کیا کرتے تھے کہ آپ کا سلام جو جاگ رہا ہوتا وہ تو سنتا، لیکن جو سو رہا ہوتا اس کے سونے میں کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف والا معاملہ نہ ہوتا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. ہم تو گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، تو اب کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، تو بھلے کسی کی نیند چلی جائے، بھلے کوئی تکلیف میں پڑا ہے، بھلے کوئی اذیت میں پڑا ہے، میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، میں نے سوشل میڈیا چلانا ہے، میں نے یہ بلند آواز سے جو ہے وہ نعتوں کی ریکارڈنگ چلانی ہے. اور بعض تو ایسے معاذ اللہ کے شادی ہے آپ کے گھر پہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس خوشی کی، اس عظیم نعمت جو شادی اور نکاح کی نعمت ہے، اس کو گناہ میں آپ تبدیل کر دیں معاذ اللہ، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں. بڑی بڑی تیز آواز سے ریکارڈنگیں کہ بس پورا محلہ کیا، پوری گلی کیا، ارد گرد رہنے والے کیا، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ تو یہاں تک آپ نے فرما دیا. ہمارا اسلام، ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا، جہاں کسی سونے والے کی نیند میں فرق آئے، جہاں کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق آئے، تو یہ ہمیں اجازت نہیں ملتی، اس کی شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے ہم پاس بیٹھے ہم بلند آواز سے اپنی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، نہیں، آہستہ آواز سے. تو یہ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ انفرادی زندگی میں اپنی نفع نقصان اپنے طور پہ ہوتا ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اذیت پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے اپنے نفس کا تم پر حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا، پڑوس کا، مہمانوں کا، یہ سارے حقوق ہمارے اسلام نے یہ واضح طور پر بیان فرمائے. تو یہ بعض ایسی چیزیں جنہیں ہم بسائے چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اپنی طبیعتوں میں، انہیں اپنے کردار میں، عمل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بن کر ہم معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور جس سے نفع، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ، کہ جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے، فلیفعل، وہ پھر ایسا کرے، وہ نفع پہنچائے، اس کو یہ انداز اختیار کرنے چاہیے کہ جو اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچا سکے بالکل اسے پہنچانا چاہیے. زبان کے ذریعے سے آپ کسی کو نفع پہنچا سکتے، آپ کے پاس علم ہے آپ یہ علم اسے سکھا دیں، یہ بھی اسے نفع پہنچانا ہے. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ قرآن پڑھنا دوسرے کو سکھا دیجئے. یاد رکھیں یہ ایسی نیکی ہے کہ زندگی بھر وہ آپ کو یاد رکھے گا. جی جی، قرآن ایک ہی دفعہ آدمی سیکھتا ہے، قاعدہ ایک ہی دفعہ پڑھتا ہے عام طور پہ، اور اگر درست نہیں پڑھا تو میں آج ہی اس پروگرام کے ذریعے سے، اس کے توسط سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بڑے، آپ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، آپ آگے قدم بڑھائیں، آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے مختلف جو ذرائع ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، فیضان اکیڈمی، جو مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ رجسٹرڈ ہوں، آپ اپنا نام ایڈمیشن کروائیں اور آپ یہاں پر پڑھنا شروع کر دیں. بعض اوقات آدمی کو جھجک شرم ہوتی ہے کہ نہیں میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اپنے گھر پہ ہیڈ فون لگائیں، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے آپ پڑھیں، اور اس میں جھجک ہونی بھی نہیں چاہیے، شرم والی بات بھی نہیں ہے. تو کسی کو یہ نفع پہنچانا یہ بڑا اہم نفع ہوتا ہے، زندگی بھر یاد رکھنے والا. پیسہ بھول جاتا ہے آدمی، دینا چاہیے، میں پیسوں سے منع نہیں کر رہا کہ کسی کی پیسوں سے مدد نہ کریں، یہ بھی نفع پہنچانے چاہیے، لیکن دینی طور پر بھی اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو آپ یہ نفع ان کو پہنچائیں، انشاءاللہ اس سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کو زندگی بھر وہ دعائیں بھی دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل یا ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حاجت روائی میں اس کی سفارش کرو، اجر پاؤ گے. حاجت روائی میں اس کی سفارش کرو، یعنی آدمی بسا اوقات ایک اتنی سی زبان سے بھی کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے آپ کر لیں، تو وہ اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر، خیر پر کسی کے اوپر رہنمائی کرنے والے، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو، فاعل کو ہے، جو عمل کرتا ہے اللہ اسے بھی اتنا اجر عطا فرماتا. تو سفارش کرنا یعنی کسی کی مدد کے لیے اچھی سفارش، جی جی یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے. عام طور پہ ہمارا تصور کچھ اور بنا ہوا ہے، سفارش کی جب بات آئے تو لوگ اس کو ناجائز سفارشیں سمجھتے ہیں، پیسہ دے کر، رشوت دے کر، اور جو کسی کام کا اہل نہیں ہے اس کی سفارش کر کے اس کام کو اس کے سپرد کر دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ تو آپ کئیوں کے حق تلف کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایسی سفارش کی تو یہ غلط ہے، اور یہ بھی لوگوں کے فائدے کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ ایک کا فائدہ نہ دیکھو، آپ نے اتنوں کے ساتھ جو حق تلفی کی ہے یہ آپ اس چیز کو دیکھیں. تو ہمارے دین نے ہمیں بالکل ہر طرح کے احکامات، ہمارے اسلام نے یہ ہمیں سکھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت مند آتا تو آپ کہتے اس کی مدد کر دو بھائی، اس کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کر دے. کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واضح فرماتے، کہتے کہ کوئی ہے اسے اپنے گھر لے جائے، آج مہمان بنا لے، اسے کھانا کھلا دے. آج تو مہمان نوازی کا تو تصور ہی بالکل اس طرح کا ختم. آدمی بوجھ سمجھتا ہے, حالانکہ وہ آتا ہے اس گھر میں کتنی خیر و برکت آتی ہے. تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, تو اس لیے ہماری طبیعتوں میں عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. لیکن ثواب سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس عمل کے اندر بھی لذت آئے, آپ کو سرور ملے گا, کیونکہ آپ نے ثواب کے لیے کیا ہے. ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا, ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا, اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. لیکن جب ہم مخلوق سے اسی طرح کا ادلا بدلا کا تقاضا کرتے ہیں تو بعد کا سامنے سے نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتے ہیں. تو سرے سے کام ہی ختم کیجئے کہ جس ذات سے بدل ہی ملنا ہے, انعام ہی ملنا ہے, تو بس اسی ذات کو راضی کرنے کے لیے کام کیجئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا ایسے لوگوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو بھی, قیدی کو بھی, یتیم کو بھی, اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں, اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے, تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ہم نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے, تم سے نہ بدلہ چاہیے نہ تم سے کوئی شکر چاہیے نہ تم سے کوئی جزا چاہیے. بات دینے کے بعد بھی کہتے ہیں نا یہ ہمارا شکریہ ادا کریں, یہ ہم سے یہ کریں, یہ انداز بہتر نہیں ہے. دل میں ایسی طلب ہی نہ ہو. ہاں جس پر احسان ہو اسے چاہیے کہ شکریہ ادا کرے. مَن لَم يَشْكُر الناس لَم يَشْكُر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں کرتا. آپ پر کسی نے احسان کیا ہے, شکر ادا کرے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرے, تھینک یو کہیں اسے, اسے جزاک اللہ کہہ کر دعا دیجئے, اردو میں ہی دعا دے دیجئے. یہ جس پر احسان ہو, اور جس نے کیا وہ یہ طلب نہ رکھے کہ میرے کو یہ ملے گی, تو بسا اوقات یہ آپس میں اکول ہو جاتا ہے اور ثواب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس نے یہ طلب رکھی کہ مجھے یہ ملے گا اور اس کی طرف سے یہ مل گیا, تو اب اس نے ایک احسان کیا, ایک اس نے اس پر کر دیا, تو معاملہ تو برابر ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیم اور خوبصورت حدیث پاک ہے, فرمایا خیارکم من یؤمن شرہ ویرجا خیرہ, فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں کہ جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. بہترین لوگ تم میں سے جس کے شر سے آدمی وہ محفوظ رہے اور اس سے خیر کی امید ہو. یہ بات بظاہر چند کلمات ہیں, چند لفظ ہیں, لیکن میں اور آپ جب اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے پہ آئیں تو مضمون بڑا اس کا وسیع ہے, مضمون بڑا وسیع. بہتر انسان بننا ہے تو ہم سے لوگوں کو خیر کی امید ہو, شر کی امید نہ ہو, اس ہمارے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں. اور یہ بھی ایک صدقہ ہے, جی جی یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آدمی کے شر سے دوسرے محفوظ ہو جائیں, یعنی اسے تکلیف اس نے نہیں دینی ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے کے حوالے سے جب لوگوں کو تعلیم دی نا تو فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے, ہر مسلمان پر صدقہ ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر کوئی نہ کر پائے, یعنی ہر مسلمان صدقہ ہے تو کوئی کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے کو نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے, یعنی محنت کام کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے, لوگوں کو صدقہ بھی دے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی استطاعت نہ ہو یا نہ کرے, ایسی طاقت نہ ہو یا ایسا نہ کرے, تو فرمایا کسی صاحب حاجت پریشان کی اعانت کرے, مدد کرے, کوئی حاجت مند ہے اس کی مدد کرے, یہ بھی صدقہ ہے, عرض کی اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کر لے, صدقے میں عام تو چلو پیسہ کچھ جا رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہی کسی کو بتا دے. عرض کی اگر یہ بھی نہ کرے تو فرمایا شر سے باز رہے, یہی اس کے لیے صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات بتا نہیں سکتے یا اچھی بات کسی کو کہہ نہیں سکتے یا کسی کی مدد کر نہیں سکتے تو میرے بھائیوں پھر تکلیف کیوں دے؟ یہ ایک واضح سا اصول ہے اگر کوئی یہ اپنا لے کہ میں نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی, یہ صدقہ ہے. اور آدمی کتنی چیزوں پر یہ صدقہ ادا کر سکتا ہے, یہ والا صدقہ. جی جی, آپ گھر میں آ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ آفس میں آ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کئیوں کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں. گاڑی کو ایسی جگہ پارک کرنا ہے, کون سی چیز ایسی کہ میرے عمل کی وجہ سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن جائے, یہ کتنے میرے مدنی چین کے ناظرین صدقات ہیں اگر میں اور آپ سنجیدگی سے اس کو سوچیں. ہم اصل طبیعتوں میں ایسی چیز آ گئی کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے والی بات تو کریں گے, لوگوں سے تکلیف دور کرنے والے یہ انداز نہیں اختیار کریں گے. ہمارے پاس کوئی بیٹھ بھی جائے بات چیت کرنے میں, کوئی مشورہ بھی مانگے, تکلیف ہی لے کر جاتا ہے. ہر ایک کی بات نہیں کرنا, لیکن اوور آل خام خواہ کسی کو تکلیف کے اندر مت ڈالیے میرے مدنی چین کے ناظرین. اسی طرح خواتین کے اندر بھی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں, آپ آپس میں بیٹھیں, خواتین آپس میں ملاقات آپس میں ہوئی, ایک دوسرے کے گھر کے حوالے سے, شوہر کے حوالے سے, دوسروں کے حوالے سے, نہیں میرے شوہر تو میرے ساتھ پیسوں کے حوالے سے یوں لین دین کرتے ہیں, یوں بھی دلا دیتے ہیں, یہ بھی دلا دیتے ہیں, وہ کھلا دیتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, یہ سب معاملات کرتے ہیں. اچھا آپ کے شوہر یہ چیزیں آپ کو نہیں دیتے, تو ذرا غور کریں آپ یہ کیا کر رہی ہیں. میں ایسی خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ کے خاتون بیٹھی ہے اور آپ سے گفتگو کر رہی ہے, آپ خود سوچیں کہ آپ اسے اچھی بات تو بتا نہیں پائیں, اب آپ اس کے ذہن میں کیا چیزیں ڈال رہی ہیں. یہ اپنے گھر جا کر لڑائی کر لیں گے ان کے آپس میں, یا لڑائی نہ بھی کرے تو اپنے شوہر سے اپنے گھر والوں سے یہ بدزن ہو جائے. تو ایسا کیوں کریں؟ مرد بھی لڑکے آپس میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے سیٹ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں, ابھی تمہارا سیٹ تمہاری تنخواہ نہیں بڑھا رہا, میرے سیٹ نے تو بڑھا دی ہے, میرے سیٹ نے تو یہ کر دیا. بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, آپ اس کو وزن کیوں کر رہے ہو؟ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی لڑ کر اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے. اب بتائیے کہ وہ لڑ کر گھر چلا گیا, اب آپ جو وہ تنخواہ لے رہا تھا 18-20 ہزار روپے, اب یہ آپ اسے پہنچائیں, کون پہنچائے گا اس کو؟ تو ذرا ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو تکلیف بھی نہ دیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس سے محبت کی جاتی ہے, اور جو محبت نہ کرے اور نہ ان سے محبت کی جائے تو فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں, اور لوگوں میں سے بہتر یہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. آج سے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ ہم دوسروں کے لیے اچھائی, بھلائی, بہتری کا تو سامان کریں گے, لیکن اذیت پہنچانا ہماری ذات سے, ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ہو یا باہر کوئی ہو, ہمارے ماتحت کوئی ہو یا ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے آپ کام لیجئے, آپ کام کروائیے, یہ تو اس کی بھی ذمہ داری ہے جو ملازمت کرتا ہے, اور جو جس کے پاس کام ہے بزنس ہے اس کو ایز اے بزنس ہی دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دین یہ تو نہیں سکھاتا کہ بزنس میں ہم آئیں تو اب بزنس میں ہیں تو ہم بد اخلاق بھی ہو جائیں اور انداز بھی ہمارے تبدیل ہو جائیں. نہ نہ, شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہتری ہی بہتری ملے گی. آپ کی کچھ کالز ہیں, کچھ سوالات ہیں, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے, تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام ملک خالد ہے, میں تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ یتیم کس کو بولتے ہیں جس کی والدہ فوت ہو جائے یا والد یا دونوں فوت ہو جائے؟
یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، جس کا والد فوت ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ یتیم کا بھی اطلاق ایک اعتبار سے یہ بلوغت کی عمر تک ہوتا ہے، اس کے بعد شرعی اعتبار سے وہ بھی یتیم اب نہیں رہتا۔ تو یتیم کی جو تعریف ہے وہ ماں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ والد کے ساتھ ہے، جس کا والد فوت ہو جائے اور یہ ابھی نابالغ ہے۔ ہمارے عرف میں ہمارے عام طور پر لوگ اس کو یتیم کہتے ہیں کہ جس کے والد نہ ہو، بڑی بھی عمر کے ہو جائیں تو انہیں یتیم ہی کہا جاتا ہے، بالغ بھی ہو جائیں تو بعض کا یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل یتیم کی جو تعریف ہے وہ بلوغت تک، یعنی وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے اور یہ ابھی نابالغ ہے تو اس کو یتیم یہ کہا جاتا ہے۔ اب یتیم کو بسا کا لوگ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، صدقات دینے کے حوالے سے۔ یتیم کی کفالت بڑا ثواب کا کام ہے اور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کو بہترین گھرانہ فرمایا جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہو، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنت میں داخلے اور جنت میں رہنے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ضرور دیکھا جائے گا، یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ خود شریف فقیر کی کیٹاگری میں ہو، اس کے پاس اپنے پاس اتنا مال نہ ہو۔ بعض یتیم کی تعریف تو آئے گی لیکن وہ خود مالدار ہوں گے، وراثت کے اندر اتنا مال ملا ہے، ویسے اس کے پاس اپنا ذاتی اتنا مال ہے۔ تو اگر اس کے پاس ایسا مال نہیں ہے اور وہ شریف فقیر کی کیٹاگری پر ہے تو اس سے زکوٰۃ وغیرہ یہ بھی دی جا سکتی ہے۔ جی مزید سوال۔
میرا سوال ہے کہ شمال کی طرف ٹانگے کر کے سو سکتے ہیں کہ نہیں؟
شمال کی طرف پاؤں کر کے، جیسے پاکستان میں ہم ہیں تو بالکل شمال کی طرف پاؤں کر کے اگر کوئی سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمیں مغرب کی جانب، کیونکہ قبلہ ہماری پاکستان میں یہ جانب مغرب ہے، تو مغرب کی جانب ہمیں پاؤں کرنے کی وہ ممانعت ہے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے کی ہمیں وہ ممانعت ہے۔ اب یہ قبلے کی کس جگہ پر ہیں اور اس وقت کیا کیفیت ہے، یہ ملکوں کے اعتبار سے، مدنی چینل تو کئی ممالک میں دیکھا جا رہا ہے تو وہاں کس جانب وہ قبلہ ہے تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے۔ تو ہم پاکستان کے اعتبار سے اگر بات کریں تو ہمارے یہاں جانب مغرب ہے، تو اب شمال کی طرف اگر کوئی پاؤں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔
سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب جماعت کروا رہے ہو تو بندہ پیچھے سے لیٹ ہو جائے اور دوسری یا تیسری رکعت میں ملے جا کے، تو جب وہ بعد میں اپنی نماز ادا کرے گا بقیہ رکعتیں امام کی نماز ختم کرنے کے بعد، تو وہ التحیات کتنے پڑے گا، تشہد کتنا پڑے گا؟
تو جس کی رکعتیں رہ جاتی ہیں اسے حکم یہی ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کر وہ خاموش ہو جائے۔ اب جب امام سلام پھیر لیں گے، یہ پھر اپنی رکعت پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے، اب اس کے بعد جب اپنی رکعتیں پڑھ کر اسے سلام پھیرنا ہے، یعنی آخری رکعت میں اور جو اس کا تشہد ہے تو وہ تو پورا ہی پڑھا جائے گا، اس میں اس کو آخر تک ہی پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ کسی وجہ سے اگر اس کا پہلا قاعدہ وہ ہے، یعنی چار رکعتیں مثال کے طور پر، تو یہ ایک رکعت میں امام کے ساتھ مل گئے۔ اب ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہے تو ظاہر ہے اب جب کھڑے ہوں گے تو اگلی ہی رکعت کے بعد ان کو بیٹھنا ہے، تو یہ جو قاعدہ اولا ہوگا، تو یہ جو یہاں بیٹھنا ہے تو یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دو رکعتیں مزید پڑھیں گے تو ان کی چار مکمل ہوں گی۔ اب جو قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھنے، تو اب یہ اتحیات اپنی پوری پڑھتے جائیں گے اور اسے یوم یقوم الحساب تک پڑھے، اور اس سے پہلے قاعدہ اولا ہے تو وہ عبدہ و رسولہ تک۔ تو یہ مسئلہ دونوں میں سمجھ لینا چاہیے۔ امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کا قاعدہ اولا ہے بالفرض، یا آپ کا قاعدہ اولا بھی نہیں ہے، ابھی ایک ہی رکعت آپ کو ملی ہے اور امام اتحیات میں آخری قاعدے کے اندر ہیں، تو ان تمام صورتوں میں آپ نے عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنا ہے۔ جب اپنی نماز پڑھیں گے تو قاعدہ اخیرہ جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے اور آگے درود پاک اور دعا وغیرہ بھی آپ پڑھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا درس آج ہم نے سنا ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔